ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان، اور صحیح بخاری شریف سے حدیث مبارک 3276. اس عنوان کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابلیس اور اس کے لشکر کی صفت کو بیان کیا ہے، اور حدیث مبارک جو سب سے پہلے حضرت امام بخاری علیہ رحمٰ نے ذکر فرمائی ہے، آئیے وہ سماعت فرمائیے. حدیث نمبر ہے 3276. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا ومن خلق کذا حتی یقول من خلق ربک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو وہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، پھر کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یعنی کبھی اس چیز کے بارے میں کبھی اس چیز کے بارے میں بندے کے دل کے اندر سوالات پیدا کرتا ہے. بالآخر وہ یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ بندے کے دل میں یہ بھی سوال پیدا کر دیتا ہے کہ من خلق ربک، کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحِ، فرمایا جب کسی شخص کو شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطانی خیال کو اسے چاہیے کہ وہ چھوڑ دے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابلیس کی شیطان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے بھی ہے اور ابلیس بھی انہی میں سے ایک تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کے اس قبیلے سے ہے کہ جس کو جن کہا جاتا ہے، اس کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے سوائے اس قبیلہ کے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابلیس یہ شیاطین سے ہے، فرشتوں سے نہیں ہے، اور انہوں نے جس آیہ مبارکہ سے استدلال کیا ہے وہ آیہ مبارکہ بھی انہوں نے بیان فرمائی، اللہ ابلیس کان من الجن، سوائے ابلیس کے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو ابلیس ہے یہ کون ہے، کان من الجن، وہ جنات میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ ابلیس تمام جنات اور شیاطین کی اصل ہے اور وہ سب کا باپ ہے، سب کا سرگنہ ہے۔ اور امام مجاہد سے یہ روایت ہے کہ الجان تمام جنات کا باپ ہے، جیسے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور آپ ابو البشر بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت کو حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں ذکر فرمایا، آپ فرماتے کہ ابلیس حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے پاس ان کو فتنہ ڈالنے کی تمع میں آیا تھا اور ان کے پاس مختلف صورتوں میں یہ آیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی اصلی صورت میں آؤ۔ پھر یہ اپنی اصلی صورت میں آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب اپنی اصلی صورت میں آیا تو اس کی صورت بہت زیادہ کریہ المنظر تھی، یعنی دیکھنے کے بالکل بھی قابل نہ تھی، اور جو اس کا جسم تھا وہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا چہرہ بندر کی طرح تھا اور اس کی جو آنکھیں تھی وہ طول میں یعنی لمبائی میں شک کی ہوئی تھی، اس کے تمام جو دانت تھے وہ ہڈی کے تھے، جو صرف اور صرف ایک ہڈی تھی، اس کی داڑھی نہیں تھی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے ابلیس سے پوچھا کہ تجھ پر افسوس ہے، تیرے بد صورت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں فرشتوں میں مور کی شکل میں رہتا تھا تو میں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس صورت میں مسخ کر دیا، یعنی جس صورت میں آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ خنزیر کی طرح کا ہے اور چہرہ بندر کی طرح کا ہے، یہ جو صورت آپ میری دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے اس صورت میں مسخ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت امام مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ابلیس کی اولاد بکثرت ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، جیسے عفاریت ہیں، غیلان ہیں اور سانپ ہیں، اور ان کے مختلف نام ہیں، اور یہ بنو آدم کے دشمن ہیں، کہ یہ بنی نو انسان کے دشمن ہیں۔ ابلیس کے لشکر اور جو لشکری اس کے نزدیک قابل تحسین ہوتے ہیں ان کا بیان بھی مختلف روایات کے اندر آیا ہے کہ یعنی اپنے جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، جو اس کے اپنے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، ان میں سے کس کے ساتھ یہ زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے کلوز اسے رکھتا ہے، قریب اسے رکھتا ہے، اور اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے اور اس کی داد و تحسین کرتا ہے، وہ کون سے ایسے اس کے معاون ہیں، مددگار ہیں جو اسی کے لشکری ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو گمراہ کیا تو میں اس کو تاج پہناؤں گا، یعنی راہ راست سے اگر اس کے بھیجے ہوئے لشکریوں میں سے کوئی شخص کسی بنی نوع انسان میں سے کسی ایک فرد کو گمراہ کر دیتا ہے، اسے ہدایت کے راستوں سے ہٹا دیتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے۔ امام مسلم الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابلیس کا جو عرش ہے، یعنی جو اس کا تخت ہے، وہ سمندر کے اوپر ہے، وہ اپنے لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے، اور ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ معظم کون ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ معظم وہ شخص ہے جو لوگوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ایک دوسری روایت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پھر اس کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جو ہوتا ہے اسے یہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اس کے نزدیک بڑے مرتبے کا کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ ڈالتا ہے، اور اس کے لشکر میں سے کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر اسے خبر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے فلا فلا کام کیا ہے، تو ابلیس کہتا ہے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر ایک اور لشکری آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی میاں بیوی کی ایک شوہر اور ایک بیوی کی آپس میں نے لڑائی کرا دی ہے، تو ابلیس اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، یعنی اپنی لشکریوں میں سے اس کو اپنے قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے ہی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ناظرین، اس سے پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا یہ ایک شیطانی کام ہے، اور ابلیس کے نزدیک، شیطان کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب تفرقہ ڈالا جاتا ہے تو لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، خاندانوں کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی یہ لڑائی کچھ عرصہ کے لیے نہیں چلتی، اس کو پھر لمبا چلنا پڑتا ہے، اور بہت ساری لڑائیاں اس ایک تفرقے سے جنم لے لیتی ہیں، یعنی معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کی جو کیفیت ہے پیدا کرنے کے لیے ایک جو سبب ہے شیطان، ایک وسوسہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ڈالتا ہے اور تفرقہ ڈالتا ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے جس نے آج کسی مسلمان کو گمراہ کیا تو میں اس کو تاج پہناؤں گا، تو لشکری کہتے ہیں کہ میں نے خوب کوشش کی حتیٰ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ابلیس کہتا ہے کہ عنقریب وہ دوسری شادی کر لے گا، پھر دوسرا لشکری کہتا ہے کہ میں نے خوب کوشش کی حتیٰ کہ ایک شخص کو میں نے اس کے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ اس نے نافرمانی کر لی، تو ابلیس کہتا ہے کہ عنقریب وہ کوئی نیکی کر لے گا، پھر ایک لشکری کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی حتیٰ کہ ایک شخص نے شرک کر لیا، یعنی کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، تو ابلیس کہتا ہے تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، پھر اس کے لشکریوں میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور اس کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی حتیٰ کہ ایک شخص نے بدکاری کی گناہ کیا۔ ابلیس کہتا تم نے بھی ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پھر ایک اور لشکری آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلسل کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، یعنی میری کوشش سے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے تم نے بھی ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کھڑا ہو کر اسے تاج پہناتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، شیطان انسان کے پیچھے ہے، وہ اس کا کھلا دشمن ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں انسانوں کے سینوں میں رہتا ہوں اور ان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے میں ان کی رگوں میں دوڑتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا لوگ کس طرح تمہارے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہنے لگا کہ دنیا سے بغض رکھیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں اور آخرت سے محبت کریں۔ یہ دو عمل جو ہیں، یعنی آخرت کی محبت اور دنیا سے دوری، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت دل میں نہ آئے بلکہ آخرت کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہو جائے۔ کہنے لگا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں لوگوں کو میرے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ناظرین، بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کے ہیلوں بہانوں سے اپنی ذات کو محفوظ کریں، اور اس کے لیے انسان کوشش کرے تو بچ سکتا ہے، بلکہ یہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے، یعنی ایسا دشمن کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر واضح اعلانات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورۃ الفاطر میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فاتخذوه عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اس میں ہمارے لیے شیطان کی دشمنی کو بیان فرمایا گیا ہے تاکہ ہم شیطان کے بہکانے کی طرف اور جو وہ برائیاں ہمارے لیے خوشنما بناتا ہے ان کی طرف ہم توجہ اور التفات نہ کریں۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے اور اس کی دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا شیطان کو تم بھی اپنے دشمنوں کے مرتبے میں قرار دو۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دشمن تھے وہ دوست بن جاتے، جیسے دوست کبھی کبھار دشمن بھی بن جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے پر کوشش کی جائے، اپنے رویے کو اچھا رکھا جائے، تو وہ جو دشمن ہوتا ہے وہ انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن شیطان، فرمایا وہ دشمن ہے کہ جو تمہارا دوست بننے والا نہیں ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمنوں کے مرتبے میں قرار دیا کرو اور اس کی موافقت کرنے، اس کی اطاعت کرنے سے تم اجتناب کرو۔ اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے افعال کے معاملے میں اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں اپنی ذات کو مشغول رکھو کہ اسی کے اندر عافیت ہے۔ اور یہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ یعنی لوگوں کے دل میں وساوس ڈال کر، لوگوں کو بہکا کر، راہ راست سے ہٹا کر، میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال کر، اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے، گمراہ کر کے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن پاک نے اس بات کو بھی واضح کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ اپنی طرف کیوں بلاتا ہے۔ فرمایا شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اسی لیے بلاتا ہے، گمراہی کی طرف اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں، یعنی جہنمیوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی شیطان اپنے گروہ کے کافروں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والے ہو جائیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ میں اکیلا رہ چلا جاؤں۔ تو تو میرے ساتھ ایک پورا گروہ ہو، ایک پوری جماعت ہو، انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعید۔ تو شیطان اپنے گروہ کے کافروں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والے ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو حدیث مبارک آپ نے سماعت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں جب یہ وسوسہ دل میں کسی کے بھی ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور شیطانی جو خیال دل میں آیا ہے فوری طور پر اسے جھٹک دینا چاہیے، اور اس وسوسے کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان ذکر کرے اور غفلت میں نہ پڑ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وسوسے کا جو سبب ہے وہ غفلت ہوتی ہے۔ جیسے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر یہ بات لکھی کہ ان الغفلتا سبب الوسوساتی للعکس، فرمایا غفلت وسوسے کا سبب ہے، نہ کہ وسوسہ غفلت کا سبب ہے۔ یعنی غفلت پہلے ہوتی ہے، غفلت کی بنا پر وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ غفلت کے سبب سے وسوسہ آئے گا تو جب بندہ غافل ہوا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ بندہ تو غافل ہے، غفلت کا شکار ہو چکا ہے، اللہ کے ذکر کو یکسر بھول چکا ہے، اور پھر کیا ہے، اسے جیسے ہی موقع ملا بندے کی غفلت کی وجہ سے پھر اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وسوسہ سے غفلت نہیں آتی، بلکہ غفلت سے وسوسہ آتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا لہذا ذکر اللہ وسوسوں کا علاج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو ذکر ہے یہ بندے کے دل میں آنے والے وساوس کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد مسلمان کا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کے گھر میں ذکر اللہ کا اجالا رکھے، ذکر اللہ سے روشنی رکھے، تاکہ اس چور سے امن رہے۔ شیطان جو ایک بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، یہ ایک چور ہے، چوری کرنے آتا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اس چور سے ہمیں پھر امن رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یوں تو ہر ذکر اللہ دفع وسوسہ کے لیے مفید ہے، ذکر کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کوئی بھی ہو، جب انسان کرتا ہے تو وہ غفلت دور ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی طرح اس ذکر کی برکت سے بندہ شیطان کے خیالات اپنے دل سے نکال پاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ فرماتے لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اذان دفع شیطان کے لیے اکسیر ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی ذکر کیا ہے کہ اذان جو ہے وہ شیطان کو دور کرنے کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹ پھیر کر گوس مارتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو باغ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، فلاں بات یاد کرو کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اب اس کے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے تاکہ توجہ کے ساتھ یہ نماز نہ پڑھ سکے۔ پھر فرمایا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت، جب یہ یاد نہ رہے تو صحف کے 2 سجدے کرے۔ یعنی اس حدیث مبارک میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شیطان بندے کے دل میں نماز پڑھتے ہوئے وسوسہ پیدا کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اس سے پناہ مانگنی کیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے شر سے امن میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ جب بھی خیال آئے تو احادیث یہ کہتی ہیں کہ خیال کو جھٹک دیا جائے، اس خیال کو دور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالی سے دعا مانگے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے، یا پھر اللہ تعالی سے پناہ مانگے، لا حول شریف پڑھ لے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان کے جو وساوس ہیں وہ ختم ہوں گے اور عبادت میں دل بھی لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان اور اس کی تمام ہیلا سازیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ